بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا اصول حدیث کا کورس چل رہا ہے. آج اس سلسلے کا ہمارا 12 لیکچر ہے. تو 11 لیکچرز میں ہم نے اپنی کتاب مکمل کر لی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اطیب المنہ اصول حدیث کے اوپر چھوٹا سا ایک پمفلٹ تھا. اب جو دو لیکچر ہیں انشاءاللہ سے ہم کوشش کریں گے 13 لیکچرز میں اس کو سمیٹ لیں باس کو. اب جو دو لیکچرز ہیں ان میں سے ایک لیکچر ہمارا ہے تدوین حدیث کے بارے میں, حدیث کی کتابت کے بارے میں, کمپائلیشن آف حدیث. یعنی تدوین حدیث, حدیث کو لکھنے کی جو خاص طور پہ ہسٹری ہے, جو تاریخ ہے وہ کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں, 200 سال بعد لکھی گئیں, یہ کیسے قابل اعتبار ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کی باتیں آپ سوسائٹی میں سنتے رہتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں, تو کیا اللہ کا دین جو ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے وہ اللہ کا دین ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں, تو کیا اللہ کا دین ضعیف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے کچھ سوالات ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو ہم آج کے اس لیکچر میں ایڈریس کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ کیسے لکھی گئی ہے. سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ ہے, یا پہلا آپ کہہ لیں مرحلہ ہے حدیث لکھنے کا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دور نبوی. ٹھیک ہے جی, صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دور نبوی میں حدیث کی جو کتابت تھی اس کی کیا صورتحال تھی. تو کتابت سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دور نبوی میں لکھنا پڑھنا جو ہے اس کی کیا صورتحال تھی. اچھا, جو مستشرقین ہیں, اورینٹلسٹ جسے ہم کہتے ہیں, مستشرق سمجھتے ہیں, اورینٹلسٹ نہیں, کسی بچے کو نہیں پتا. اورینٹلسٹ یا مستشرق اس سکالر کو کہتے ہیں جو ویسٹرن سکالر ہے, مغربی, کوئی یہودی ہے, کوئی کرسچین ہے, وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, اسلام اینڈ اور مستشرقین, اسلام اینڈ اورینٹلسٹ, اس نام سے ایک کتاب, وہ ایم فل میں بہت ساری یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں بطور ٹیکسٹ بک کے وہ پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک, تو آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی کہ مستشرقین نے اسلام کے اوپر کیسے کیسے اعتراضات کیے, کیا کیا آبجیکشنس کیے. تو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ عربوں کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ عرب کیا ہیں, امی ہیں, ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے, سورہ جمعہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا, امیین, امیین کی طرف. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے, تو جن کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو انہوں نے قرآن کیسے لکھ لیا, حدیث کیسے لکھ لی, وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. تو قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ان پڑھ تھے, سارے کے سارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا جتنا کہ یہود میں تھا, جیوز میں تھا. ٹھیک ہے, وہ جو کہ صاحب کتاب تھے, تورات ان کے پاس تھی, ان کے یہاں پڑھنا لکھنا ذرا زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, باقی یہ جو اسلام سے پہلے اللہ کے رسول جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے, اہل مکہ, مشرقین مکہ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, تو وہ لوگ ان کے یہاں پڑھنے لکھنے والے موجود تھے, لیکن اتنی تعداد میں یا بڑی تعداد میں نہیں تھے جیسے یہود میں تھے. اس لیے قرآن جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیا بات کہتا ہے, امی کی بات کرتا ہے, کیونکہ وہ صاحب کتاب نہیں تھے اسلام کے آنے سے پہلے. اسلام آنے کی صورت میں تو وہ صاحب کتاب ہو گئے, مطلب صاحب قرآن ہو گئے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا, کیسے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے؟ غزوہ بدر کے موقع پہ کیا آفر کی گئی قیدیوں کو؟ ہاں, جو 70 قیدی بن کے آئے تھے اہل مکہ میں سے, ان کو کیا کہا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو کیا کرو, پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے, 10 بچوں کو. ٹھیک ہے, جو قیدی سکھا دے گا. تو اب مطلب پڑھنے لکھنے والے موجود تھے نا, پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی پڑھنا لکھنا سیکھ رہے تھے. دوسرا نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا, تو ایک بات یہ ہوگی کہ غزوہ بدر جو واقعہ ہے, غزوہ بدر کے قیدیوں کا, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے. دوسری کیا چیز ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے؟ کاتبین وحی, یہ تھے نا, کتنے تھے؟ 40. 40 के करीब तذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تیسری بات جسے پتا چلتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے موجود تھے, عبداللہ بن سعید بن العاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت کے لیے معلم مقرر کیا تھا, لکھنا سکھانے کے لیے, ہینڈ رائٹنگ سکھایا کرتے تھے, یہ کتابت سکھایا کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن سعید بن العاص. کن کو؟ اصحاب صفا کو. اصحاب صفا کون تھے؟ 70 کے قریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ایک چبوترہ تھا جس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے, قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو یہ گویا کہ پہلی یونیورسٹی تھی, پہلا مدرسہ تھا, پہلا اسکول تھا, پہلا کالج تھا جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قائم ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ جو صحابہ ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہاسٹلائڈ ہوتے تھے, وہاں ہی رہتے تھے, مسجد میں سوتے تھے, کھاتے پیتے تھے. ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ لوگ جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ کھجوریں لا کے کوئی لٹکا دیتے تھے ان کے لیے, اسی طرح سے لوگ صدقہ جو ہے وہ ان کے لیے کر جایا کرتے تھے. کہ اب ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی ہاسٹلز میں جا کے رہتے ہو, مرتے دم تک تھوڑے رہتے ہو, بورڈنگ میں ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ کوئی 4 سال کے لیے رہا, کوئی 2 سال کے لیے رہا, بٹ ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے, جس نے علم حاصل کیا وہ چلا گیا بس. تو عبداللہ بن سعید بن العاص, اسی طرح مدینہ کے اندر 9 مساجد تھی, کتنی؟ یہ مسجد نبوی کے علاوہ دوسرے محلوں کے اندر 9 مساجد. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مدینہ کے اندر 40 کے قریب مساجد تھیں مسجد نبوی کے علاوہ. ٹھیک ہے, یہ انتہائی معلوماتی باتیں. 9 مساجد کے اندر تقریباً مراکز جو ہے وہ قائم تھے جن میں باقاعدہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے انچارج تھے, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وزیر تعلیم, یہ جدید اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت کا جو ایک محکمہ تعلیم تھا, خاص طور پہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا, بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا, اس سب کام کو کون دیکھ رہے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے, تو دور نبوی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابت ہو رہی تھی, اور صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ لکھنے سے منع کیا. ٹھیک ہے, لکھنے کی ممانعت آئی ہے. اچھا, اس کو منکرین حدیث جو ہے وہ بہت کوٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تکتبو انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو, جس نے لکھا ہے وہ کیا کرے؟ فلیمحو, اس کو مٹا دے. ٹھیک ہے, لا تکتبو انی غیر القرآن. یہ اس کو کون دلیل بناتے ہیں؟ منکرین حدیث. یہ ان کی دلیل بنتی ہے, یار بالکل بھی آپ لوگ نہیں سوچتے, کیسے دلیل بنتی ہے مجھے بتائیں, مجھے بتائیں کیوں نہیں دلیل بنتی ان کی؟ یہ تو میں نے بتا دیا نہیں بنتی, کیوں نہیں بنتی؟ سامنے کی بات ہے بالکل, بات یہ وہ حدیث کو مانتی ہی نہیں. او بھائی, جو حدیث کو مانتا نہیں وہ حدیث کو کیسے دلیل بنا رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات, وہ کتنی سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور دلیل کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا کہ حدیث نہیں لکھنی, یہ کیا دلیل ہو بھائی؟ ٹھیک ہے, جس کا رد کر رہے ہو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو کہ مجھے کوئی دلیل دے دو, میں نے تمہارا رد کرنا ہے. لا تکتبو انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک رائے امام بخاری کی ہے. یہ کس سے ہے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے. کس سے ہے؟ ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ کس نے کہا؟ امام بخاری نے. موقوف روایت کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو اصول حدیث پڑھ لی ہے نا, یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ والا لا تکتبو انی غیر القرآن، ٹھیک ہے، اور جس نے قرآن مجھ سے لکھا ہے فلیحم اس کو کیا کرے، مٹا دے، یہ حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے، کیونکہ یہ بہت سختی کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، بہت سختی کرتے تھے، اپنے سے حدیث لکھنے نہیں دیتے تھے، کچھ صحابہ کے اندر احتیاط زیادہ تھی، حضرت ابو بکر کے بارے میں جیسے بہت محتاط تھے، حدیث کے معاملے میں کچھ صحابہ کا رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا، بہت محتاط تھے، ان میں ایک حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، امام بخاری کیا کہتے ہیں، یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے، علت کیا ہے، یہ روایت موقوف ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، مرفوع روایت ہے، اس کی صحت صحیح ہے لیکن یہ منسوخ ہے، روایت مرفوع ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے لیکن منسوخ ہے، شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا لکھنے سے، کیوں منع کر دیا تھا، تاکہ لوگ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، گڑ مڑ نہ کر دیں، جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کا سٹائل ہے، یہ قرآن کی عربی ہے، قرآن کی عربی سے لوگ مانوس ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھر اجازت دے دی، اچھا اجازت کے لیے بھی دلیل چاہیے، ہم نے کہا تھا نا منسوخ ہے تو ناسخ ہونے کی کوئی دلیل چاہیے، تو اس کی دلائل بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ لکھنے کی اجازت اور حکم، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت بھی دی اور بعض صورتوں میں حکم بھی دیا، ہجرت الوداع کے موقع پہ ایک صاحب آئے یمن کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کا نام کیا تھا، ابو شاہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باتیں بھول جائیں گی جو آپ نے خطبہ دیا، ہجرت الوداع کے موقع پہ ایک عالمی خطبہ تھا نا، خطبہ حج جو تھا، اللہ کے رسول نے دین کی مبادیات بیسز اس کے اندر بیان کی، تو اب وہ یمن سے آیا تھا، وہ واپس جا کے اپنے قوم اور علاقے کے لوگوں کو سنانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے حج کے موقع پہ یہ باتیں کہیں، اس نے کہا مجھے آپ یہ لکھ کے دے دیں، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اکتبو لی ابی شاہ، کیا کہا، ہاں اکتبو لی ابی شاہ، کیا کرو، ابو شاہ کو لکھ کے دو، جو باتیں میں نے حجت الوداع کے موقع پہ کہی ہیں اس کو لکھ دو۔
Stay connected with Al Hikmah International. Subscribe کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جڑے رہیے Al Hikmah کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف Al Hikmah International پر۔
دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، کیا ہے صحابی کا نام، عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے میں لکھ لیتا تھا، مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی سے بہت راضی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کریں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا جی ہر بات لکھ لیا کروں، اللہ کے رسول نے کہا ہاں، میں نے وہی سوال دہرا دیا، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، انی لا اقول فی ذلک الا حقا، ٹھیک ہے، جس کیفیت میں بھی ہوں بس تم کیا کیا کرو، لکھ لیا کرو، ہر کیفیت میں میری زبان پہ حق ہی جاری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ غصے میں میں کوئی غیر معتدل بات کر جاؤں، نہیں ایسی نہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں وہ کون صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص، ایک اور روایت ہے، وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کوئی نہیں جانتا صحابہ میں سے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص، کیوں، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، خود حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کب ایمان لے کے آئے، अच्छा, अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास का जो जो लिखा हुआ है ना, उसका नाम क्या है? असहीफा। ये कहते हैं साहबा के दौर में हदीसें नहीं लिखी हुई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास का जो लिखा हुआ नुस्खा है उसका नाम क्या है? असहीफा असादिका। खुद सहाबी रसूल का लिखा हुआ असहीफा असादिका। इसमें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तो हम दौरे नबवी की बात कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा ये 6 हिजरी में ईमान लेके आए ना, ठीक है। तकरीबन 4 साल इन्होंने रसूल सल्लम की खिदमत में गुजारे। बहुत सारे जो मुनकरीन हदीस हैं, मुनकरीन हदीस ने ज़्यादातर जो एतराज़ात लिए हैं वो सारे मुस्तशरिकीन से लिए हैं, यहूद व नसारा से लिए हैं। जो उन्होंने हदीस पे एतराज़ात किए हैं वही इन्होंने उठा के उन्हीं की एक तरह से आप कहें कि जी चुगाली कर लिए, कोई नया एतराज़ नहीं पैदा किया, ठीक। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने 6 हिजरी में ईमान लाया, तो वो कहते हैं यार 4 साल अल्लाह के रसूल के पास रहे, 4 साल में इतनी हदीसें, इतनी हदीसें। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा हदीसें भी नहीं है कि लाखों में जैसे आप कहें कि जी उन्होंने हदीसें बयान कर दी हैं, चंद हज़ार हैं। फिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो हमेशा रहते थे, चिमटे रहते थे, साए की तरह रहते थे अल्लाह के रसूल के साथ। 4 साल फिर उन्होंने गुजारे, 4 साल फिर अल्लाह के रसूल के साथ ही रहे, असहाबे सुफा में से थे। वो कहते हैं लोग कारोबार करते थे, अबू हुरैरा 3 दिन जो है वो भूख से मसे नबी से बाहर नहीं निकलते थे, भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ते थे। लोग समझते थे शायद इनको कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है। उस जमाने में लोग मिर्गी का इलाज यूं करते थे, गर्दन के ऊपर पांव रख के दबाते थे। कहते ये मेरी सूरत हाल होती थी, किसी से कह नहीं सकता था कि मैं भूखा हूं। तो इन हालात में हजरत अबू हुरैरा ने क्या किया? हदीस। और फिर एक दफा कहते हैं अल्लाह के रसूल के पास आए, मैंने कहा जी मैं आपसे बातें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा। अल्लाह के रसूल ने कहा चादर बिछाओ। चादर बिछाई, अल्लाह के रसूल ने दुआ की और कहा कि आप इसको समेट लो। कहते मैंने समेट ली। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कोई लफ्ज नहीं कहा और मुझे भूला नहीं। इस तरह से याद नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ये सही हदीस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जिन लोगों से अल्लाह ने काम लिया है, जिन्होंने बहुत सारी हदीसें रवायत की हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको दुआएं लगी हुई थी। अब देखिए तफसीर का इल्म सबसे ज़्यादा किससे मनकूल है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास से। अल्लाह के रसूल ने उनको सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा कि अल्लाहुम्मा अल्लिमुत्तावील, या अल्लाह इनको तफसीर का इल्म सिखा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने तैयार किए थे, एक एक बंदा तैयार किया, ठीक। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक, बहुत ज़्यादा अहादीस इनसे मरवी हैं। तो अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास का तस्करा आ गया, ठीक है, इनके लिखने का जिक्र आ गया कि ये भी लिखा करते थे, और इनका जो था वो असहीफा असादिका के नाम से था। इसके अलावा हजरत अली के बारे में मिलता है कि हजरत अबू जहैफा ने उनसे सवाल किया कि आपके पास कुरान के अलावा भी कुछ है? कहने लगे कुछ भी नहीं कुरान के अलावा, हाँ एक सहीफा है। सहीफे में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें हमें लिखवाई हैं दियत से मुतालिक, ठीक है, और कुछ और अहकामात से मुतालिक। तो यह है कि सहाबा के पास कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। अब देखें ना, अल्लाह के रसूल ने जो मिसाक किया, मिसाक मदीना, वो भी लिखा गया। जो सुलह हुदैबिया हुई वो भी क्या हुई? लिखी गई। रसूल सल्लम ने जो खतूत भेजे हैं बादशाहों की तरफ, खत का मतलब यही है ना, लिखा हुआ था ना। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल की चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, बिल्कुल लिखी जाती थी। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने से ही लिखा गया है अहादीस को, रसूल सल्लम के ज़माने से, ठीक है। तो पहला दौर क्या है? दौरे नबवी। दूसरा दौर है जी, या दूसरा मरहला, यानी किताबत हदीस का दूसरा मरहला, ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दौरे सहाबा कह लें, ठीक है। एक तो जिक्र आया सहीफा सादिका का, अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास, ये इसमें कोई 1000 के करीब हदी इसमें कोई 1000 के करीब अहादीस थी, ठीक है। इन अहादीस की बड़ी तादाद मुसनद अहमद में मौजूद है। मुसनद अहमद हमने आपको बताया था, मुसनद अहमद की तरतीब क्या है? सहाबा के एतबार से। मुसनद हदीस की उस किताब को कहते हैं जो सहाबा के एतबार से मुरतब की गई हो। तो इस सहीफा का बड़ा हिस्सा इमाम अहमद ने अपनी किताब में नकल कर दिया, मुसनद अहमद में, और वो महफूज है। इसका असल नुस्खा जो है उसका तज़करा मिलता है, तज़करा मिलता है, जैसे मुहद्दिसीन ने किया, जैसे ताबीन ने किया, ठीक है जी, लेकिन यह है कि वो असल नुस्खा महफूज नहीं। जो असल नुस्खा इस वक्त हमें मिलता है, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि दौरे सहाबा के लिखी हुई कोई किताब आज मौजूद हो हदीस की, तो वो है सहीफा हम्माम बिन मुनब्बे। क्या है जी? ये हज़रत अबू हुरैरा का है। हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे, क्या नाम था? हम्माम बिन मुनब्बे। हम्माम बिन मुनब्बे को हज़रत अबू हुरैरा ने हदीसें लिखवाई। कितनी थी ये? इन टोटल 138 हदीसें हैं, ठीक है, 138। ये सहीफा हम्माम बिन मुनब्बे कहलाता है। इसके दो नुस्खे मौजूद हैं, एक भी नहीं, दो। एक बर्लिन, बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में। दूसरा दिमश्क। दिमश्क कहाँ पे है? शाम का कैपिटल है ना, सीरिया का कैपिटल है दिमश्क, दमास्कस, ठीक है। दो नुस्खे इसके मौजूद हैं, ओरिजिनल, ओरिजिनल की हम बात कर रहे हैं, कलमी नुस्खे, हाथ से लिखे हुए, जिसे मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं, उस दौर के पुराने महफूज किए हुए म्यूजियम्स में, ठीक है। अब वो दोनों नुस्खे जो है वो अब ये एडिट होके पब्लिश भी हुई है जी। दिमश्क जो है वो शाम के अंदर है ना, शाम का कैपिटल है ना। तो अजीब बात यह है कि ये जब डॉक्टर हमीदुल्ला, इनकी सारी जिंदगी पेरिस में गुजर गई, बहुत महक्क आदमी थे डॉक्टर हमीदुल्ला, बेसिकली इंडियन थे, अच्छे वक्तों में फ्रांस चले गए, सारी जिंदगी तहकीक में गुजार दी। तो इन्होंने इसको निकाल के पब्लिश किया, ठीक है, डॉक्टर हमीदुल्ला ने। ये जब पब्लिश हुआ है तो इसकी हदीसें जो है वो सही बुखारी में भी मिली हैं, मुसनद अहमद में भी मिली हैं। तीसरा सहीफा है समूरा बिन जुंदुब का, जो इनसे उनके बेटे सुलेमान ने रवायत किया। इसका भी तذکرہ मिलता है लेकिन ये महफूज नहीं। चौथा है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का, इसका भी बहुत तذکرہ मिलता है, ताबीन के यहां भी है इसका तذکرہ, इनका सहीफा। पांचवा है अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास तो जब फोत हुई है तो इनकी इतनी किताबें थीं कि एक ऊंट के बोझ जितनी किताबें थीं, जो इनके शागिर्द फिर सईद बिन जुबैर ने इनसे आगे नकल की, यानी उसमें तफसीर भी थी और हदीस भी थी। इसी तरह और बहुत सारे सहाबा के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मरहला था कि जिसमें हदीसें जो है वो लिखी गई, बाकायदा लिखी गई। हम कोई एग्जैक्टली उस तरह से तो क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, ऐसा दावा तो कुरान के बारे में भी नहीं हो सकता। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जो कुरान हजरत बकर ने जमा किया था कितनी देर तक महफूज रहा? कोई पता नहीं। आज हमारे पास देर तक महफूज रहे, आज हमारे पास वो नहीं। उस पर आगे डिस्कस करते हैं, अपनी जगह पर बात आएगी ना। तीसरा है, तीसरा मरहला, तीसरा मरहला हम कह सकते हैं, यानी ये दौरे नबवी या दौरे सहाबा, ये पहली, आप कह लें कि पहली सदी हिजरी का मामला था। तो तीसरा मरहला हम कह सकते हैं दूसरी सदी हिजरी का मामला। इसमें अब बहुत सारे लोग हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, जिन्होंने काम किया, लिखा है अहादीस लिखने का काम। ताबीन में जैसे इमाम ओज़ाई हैं शाम में, ठीक है, इमाम शाबी हैं जो इनसे भी पहले शाम में अहदीस लिखा करते थे, सुफियान सौरी हैं कूफा के अंदर, उसके बाद इमाम मालिक हैं मदीना में। इमाम मालिक की कौन सी किताब है? अलमौता। इमाम मालिक की तारीखी वफात क्या है? 179, ठीक है। तो इससे पहले लिख चुके थे ना। इमाम शाबी जो है वो शाम के अंदर, इमाम उज़ाई भी शाम के अंदर थे, सुफियान सौरी कूफा में थे, इमाम मालिक मदीना में थे। इसी तरह से मुख्तलिफ अब्दुल्ला बिन वाहब थे मिस्र के अंदर, मुख्तलिफ लोग थे जो लिख रहे थे, यानी बाकायदा किताबें लिखी जानी शुरू हो गई, बाकायदा किताबें लिखी। मोहता इमाम मालिक इस वक्त आप लोगों के पास है ना, ठीक है, पब्लिश होती है ना, दूसरी सदी हिजरी की किताब है। चौथे मरहले में, यानी जिसे हम कह सकते हैं तीसरी सदी हिजरी, इसमें तो ये जो फन था तदवीन हदीस का अपने कमाल को पहुंच गया। स्याही सित्ता सारी इसी में मुरतब हुई है। स्याही सित्ता जो है वो امام بخاری کب فوت ہوئی ہے؟ 256. مسند احمد بھی اسی صدی ہجری میں لکھی گئی، سنن نسائی بھی، سنن ابو داؤد بھی، سنن ترمذی بھی، سنن ابن ماجہ بھی، سنن دارمی بھی، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں تقریباً ساری اسی صدی ہجری میں لکھی گئیں. یہ عروج کا دور تھا کتابت حدیث کا، تیسری صدی ہجری. کلیئر ہو گئی بات. پانچواں نقطہ یہ ہے، پانچواں نقطہ جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور کا علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ مختلف ہوتا ہے. یہ بات کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ ہر زمانے کا علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ، میڈیم چینج ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ حفظ. کیا تھا؟ حفظ، میموری تھی. یہ پہلا زمانہ ہے، لوگ یاد کرتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے انہیں گھوڑوں کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. کس کے؟ گھوڑوں کے نسب نامے. عربوں کی جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو شعر یاد ہوتے تھے، پورے پورے دیوان، اتنا ان کا حافظہ تھا. ٹھیک ہے، تو علم محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ حافظہ. لوگ یاد کر کے علم جو ہے وہ محفوظ کرتے تھے، لکھ کے نہیں. لکھنا ایک اضافی چیز تھی. قرآن کو بھی پہلے کیا کیا گیا؟ یاد کر کے محفوظ کیا گیا. قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ بل وآیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کیا ہے؟ واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں یہاں پہ محفوظ ہے. قرآن کہاں محفوظ ہوا؟ سینے میں. بعد میں لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا. آج بھی اب آپ دیکھیں ہر قرآن مجید جو کہ پبلش ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ دو قاری صاحبان نے تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن حرف بحرف صحیح ہے. لکھے ہوئے کو تصدیق چاہیے کس کی؟ اس کی، میموری کی. اصل کون ہوا پھر؟ اصل حفظ. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کا اصل ذریعہ حافظہ. نو ڈاؤٹ کتابت کا فائدہ ہے، لیکن کتابت ایک اضافی چیز تھی، کتابت ایک اضافی چیز تھی. ٹھیک ہے، پھر ایک زمانہ آیا جسے ہم پرنٹنگ پریس کا دور کہتے ہیں. پھر کیا ہو گیا 15ویں صدی عیسوی میں؟ ٹھیک ہے، اس کے وسط میں پرنٹنگ پریس آیا نا یورپ میں. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو پھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ لکھنے کا معاملہ، کتابوں میں علم محفوظ ہونے لگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب ایک اور زمانہ آیا ہے، ماڈرن ایج جسے آپ کہتے ہیں. اب علم کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک ہیں. اب آپ کی لائبریری آپ کے موبائل میں ہوتی ہے، اب آپ کی لائبریری آپ کے لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے، اب آپ کی لائبریری آن لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کتابیں آپ کو پبلش ہوتی نظر آ رہی ہیں نا، اگلے 20 سالوں میں یہ پھر کتاب آپ صرف موبائل پہ پڑھا کریں گے، میں ایپ کی صورت میں. بک ریڈرز آ جائیں گے جیسے کنڈل والے آ گئے، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ آ جائے گا. ابھی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. لوگ کہتے ہیں کتاب کا اپنا ہی مزہ ہے، ختم ہو جائے گا مزہ.
Stay connected with Alhikma International. Subscribe کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے Alhikma کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف Alhikma International پر.
ایک زمانہ تھا لوگ ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتی ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب؟ اب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میوزیم میں نظر آتی ہے. کہاں نظر آتی ہے؟ میوزیم میں. جب پرنٹنگ پریس آیا نا، بہت سارے کاتبوں کی کیا ہوئی؟ چھٹی، جاب ختم ہو گئی، ملازمت ختم ہو گئی، کمپوزنگ آ گئی نا. ٹھیک ہے، اب پرنٹنگ پریس بھی ختم ہو جائے گا، ظاہری بات ہے. ڈیجیٹل بک آ گئی ہے، ڈیجیٹل بک. 14-15 قسم کے فارمیٹ تو اس وقت ہیں، ورلڈ کا ہے، پی ڈی ایف کا ہے، کنڈل کا ہے، آئی فون کا ہے، پتہ نہیں کون کون سے فارمیٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیم جو ہے نا، میڈیم چینج ہوتا ہے ہر زمانے کا. تو صحابہ کرام کے دور میں، دور نبوت میں یا اس کے بعد کی چند صدیوں میں، اصل میڈیم کیا تھا علم کو پرزرو کرنے کا؟ حافظہ تھا، بعد میں کتابت آئی. یہ اہم بات ہے. چھٹا نقطہ یہ ہے، وہ جو ہم نے شروع میں سوال دہرایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی بتائیں صحیح بخاری کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ صحیح بخاری کا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے؟ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے آپ سے اگر کوئی سوال کرے بڑی بخاری بخاری کر رہے ہو، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے بات کی ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری کو کتنے لوگوں نے روایت کیا امام بخاری سے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ 90,000. کتنے لوگوں نے صحیح بخاری سنی امام بخاری سے؟ 90,000 لوگوں نے. ٹھیک ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی لوگوں نے لکھا، پھر بھی لوگوں نے لکھا. اس وقت بخاری کے کتنے نسخے ہیں؟ قدیم نسخے. وہ جو امام بخاری سے لکھے گئے، ٹھیک ہے، براہ راست لکھے گئے امام بخاری سے، وہ کتنے ہیں؟ وہ چار ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں. کتنے ہیں؟ چار. جو پرانے نسخے ہیں وہ ہیں 19. یہ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھے 19 ہیں جو قدیم نسخے ہیں، پرانے زمانے میں لکھے گئے. لیکن چار تو ایسے ہیں جو بخاری سے ان کے شاگردوں نے لکھے ہیں، امام بخاری سے جو ان کے شاگردوں نے لکھے ان میں سے چار آج بھی محفوظ ہیں. کتنے محفوظ ہیں آج؟ چار. جیسے محمد بن یوسف الفروری کا. اچھا، یہ میں نے کچھ ڈیٹیل دی ہے، یہ کتاب اتنی بھاری میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اتنی دیر سے، اس کا بھی تھوڑا تعارف کروا دوں. یہ کتاب مکالمہ، اس کا آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا، وہ انکار حدیث کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اوپر جو لوگوں کے آبجیکشنز ہیں، اعتراضات ہیں، اس کو ایڈریس کیا میں نے، خاص طور پہ یہ ابھی جو جدید طبقے کی طرف سے ان کے سوالات کو ایڈریس کیا. یہ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو محمد بن یوسف الفروری یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام بخاری سے جو ہے وہ نسخہ لکھا ہے جو ان سے آگے جو ہے وہ ان کے شاگرد نے نقل کیا. یہ جو بات ہے کہ حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے تو کیا اللہ کا دین بھی ضعیف ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک اعتراض ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے فہم کا؟ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ اور کبھی تفسیر قرآن کی صحیح ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر بندی کی تفسیر تو ٹھیک نہیں ہے نا. بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی غلط تفسیریں کی ہیں نا، ہر بندہ کہے گا کہ دوسری کی غلط ہے. ٹھیک ہے، اب جو بندہ تو جس نے تو صحیح تفسیر کی اس نے کس پہ عمل کیا؟ قرآن پہ. تو جس نے غلط کی اس نے کس پہ عمل کیا؟ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ کہتا ہے جی حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو جو ضعیف، جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے ضعیف کو، تو وہ کس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے دین پہ. تو اصل نقطہ سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ دو گنا. اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ بشرطے کہ وہ اجتہاد کی کیا ہو؟ اہل ہو. ایک بندہ تفسیر کا اہل تھا، یہ نہیں کہ آرمی سے میجر ریٹائرڈ ہوا آپ تفسیر لکھنا شروع کر دیں، مطلب عربی وربی کچھ بھی نہیں آتا، علوم دینیہ جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں کیے، یہ نہیں پتا اسلام اسٹڈیز کیا کیا نہیں ہے، میں فارغ بیٹھا ہوں تفسیر لکھنا شروع کر دوں، ایسا نہیں. جس نے پڑھا، دینی علوم کو اچھی طرح سے سیکھا، ان میں رسوخ پختگی حاصل کی، ٹھیک ہے، ایکسپرٹیز حاصل کی، پھر اس کے بعد اس نے قرآن مجید کی تفسیر کی، اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو کیا کریں گے؟ ایک گنا اجر دیں گے. ٹھیک ہے، اب جو اس سے غلطی ہوئی ہے وہ اللہ کا دین تو نہیں ہے لیکن اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو اس کی نیت پہ کیا ہے؟ اجر مل رہا ہے. تو ایک حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندے نے اس کو صحیح سمجھ لیا، اب اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے اور ایکچوئل میں وہ دین نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کے اجتہاد کا اجر ملے گا، یہ بات، اس نے اجتہاد کیا نا، ریسرچ کی نا، ٹھیک ہے، اس نے اصول حدیث کا علم حاصل کیا، اب اس کو غلطی لگ سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جن احادیث میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ کتنی ہیں؟ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، میجورٹی ایسی احادیث کی ہے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا پھر جن میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، ان کا تعلق بھی جزیات سے ہے، فروعات سے ہے، فروعی مسائل سے، پرنسپل سے نہیں ہے، مبادیات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین کی اساس، کوئی اساسی مسئلہ دین کا ایسا نہیں ہے، بیسک جو ہے وہ دین کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس میں صحیح ضعیف کا اختلاف، فروعی مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں صحیح ضعیف کا اختلاف ہو جاتا ہے. ایک محدث نے تحقیق کی ہے، اس کے نزدیک ایک حدیث جو ہے وہ اس کی تحقیق کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں جا کے وہ کیا ہو، تو اس کو اجر ملے محدث کو. ہاں یہی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی اجر ملے گا، ہم کو بھی اجر ملے گا. صرف بات یہ ہے کہ اسے اہل ہونا چاہیے، اس کا، اس تحقیق کا اور اس ریسرچ کا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اہل ہونا چاہیے، پھر وہ کوئی حکم لگائے. جیسے اسے اجتہاد کا اہل ہونا چاہیے، ایسے اسے تخریج اور تحقیق کا اہل ہونا چاہیے. یہ بات ہم کر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. آپ کسی کی بھی تحقیق کو فالو کر لیں گے، جیسے اب آپ اس میں کہتے ہیں، آپ کسی ایک مفسر کے فہم پہ چلتے ہیں نا، ایک مفسر کہہ رہا ہے اس آیت کی یہ تفسیر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ، آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی کے پیچھے چلیں گے نا، تو دوسرے کا آپ چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ قیامت والے دن صحیح نکل آئے، تو پھر پاسبلٹی تو ہے کہ نہیں ہے نا. تو اگر وہ صحیح بھی نکل آئے، پھر بھی آپ کے لیے ایک گنا اجر ہے، کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی اور آپ اس اہل تھے، کیپبلٹی تھی. یہ ہمارے دین کی آسانی. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کا دین جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہو سکتا ہے، یہ سوال تھا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ تفسیر کرتے ہیں، تو وہ تفسیر وہ اللہ کا دین ہی ہوتی ہے، جسے آپ اللہ کا دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، ہر کوئی تفسیر کو اللہ کا دین ہی سمجھتا ہے. وہ جو قرآن سے مسئلے نکالتے ہیں، آپ اس کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ فقہ کے مسئلے ہوں، کچھ بھی ہوں، تو ان میں بھی تو صحیح غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی تو آپ یہی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا دین غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ بھائی اللہ کا دین غلط نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ہم نے دین کو نازل کیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی ہے، دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا. تو وہ اللہ نے حفاظت کا جو ذمہ لیا، اس سے مراد کیا ہے کہ من جملہ یہ حدیث محفوظ رہے گی. سارے غلطی نہیں کریں گے، سارے غلطی نہیں کریں گے کہ کسی کو بھی صحیح تفسیر نہ سمجھ میں آئے، بعض غلطی کریں گے. سارے غلطی نہیں کریں گے کہ ایک ضعیف حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دے دیں، سارے غلطی نہیں کریں گے، کچھ سے غلطی ہوگی. تو بحثیت مجموعی دین کیا ہے؟ محفوظ ہے. کچھ نے اس دین کو پا لیا، کچھ اس تک نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.
زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل، آپ کا تعاون درکار ہے، آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 0592929131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB.